السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. تعلیم الفقہ اورنگ آباد, زکوٰۃ کے مسائل, پیج نمبر 53. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل پڑھ رہے تھے, اور اس میں ہمارا تھا کہ زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب چیپٹر. آئیے دیکھتے ہیں. زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے, یعنی جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں عاملین زکوٰۃ, یا جو لوگ بھی اس طرح سے دین کے کام پر مامور ہوتے ہیں تو ان کو تحفہ نہیں لینا چاہیے. ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص ابن لطبیہ نامی کو عامل مقرر فرمایا. حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا تھا. جب وہ شخص واپس آئے تو کہنے لگا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے, اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بدل تحفہ دیا گیا. یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے, اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی, اور پھر فرمایا, اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا, اور واپس آ کر کہتا ہے یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بدل تحفہ دیا گیا ہے. وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا, پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفہ وغیرہ کے نام پر, تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا. اونٹ ہوگا تو وہ بلبلاتا ہوگا, گائے ہوگی تو وہ ڈکارتی ہوگی, بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوگی. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے, حتیٰ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا, یا اللہ, میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر کس صورت میں تحفہ لینا جائز نہیں ہوگا, یعنی جب وہ تحفہ کسی گورنمنٹ کے عامل کو دیا جا رہا ہو, یعنی جس کو آلریڈی کہیں سے تنخواہ ملتی ہو, جو پیڈ ورکر ہو, اور پیڈ ورکر اپنا کام انجام دے اور اس کے بدلے میں لوگ اس کو جو تحفہ دیں, تو پھر وہ رشوت ہو جائے گی, تحفہ نہیں ہوگا اصل میں. تو کہاں کہاں پاسبلٹیز ہیں جہاں پر یہ رشوت کے امکان ہو سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ مجھے بتائیے. کیوں منع کیا گیا ہے تحفہ لینے سے اگر گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں تو؟ مثال کے طور پر آپ چلیں, کوئی مدرسے میں آپ پڑھاتی ہیں, سمجھیں تجوید کی, تفسیر کی, یا کسی بھی چیز کے ٹیچر ہیں, اگر آپ کے اسٹوڈینٹس آپ کو تحفہ دے رہے ہیں جو فی الحال ابھی آپ سے پڑھ رہے ہیں, یعنی آپ کسی حلقے کا قرآن سنتی ہیں یا جو بھی کچھ سنتی ہیں, یا مین تفسیر ٹیچر ہیں یا تجوید ٹیچر ہیں, اب تحفہ دینے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی نرم گوشہ پیدا ہوگا, نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے. یعنی اگر 10 اسٹوڈینٹس ہیں آپ کے گروپ میں, اور کوئی ایک اسٹوڈینٹ آپ کو بار بار تحفے دیتے رہتی ہے, تو کیا ہوگا کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کے لیے لینینسی, نرم گوشہ اختیار کریں گے, ہے نا؟ بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ مارکس ہم جو ہے جب پیپر چیک کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہم کہیں ڈنڈی مار جاتے کہ اچھا کیسے اتنے مارکس کاٹے, اس کے اچھا نہیں ہے, دیکھو بےچاری میرے لیے تو کتنا کرتے رہتی ہے, کتنے تحفے دیتے رہتی ہے, اس کے اتنے مارکس کاٹنا اچھا نہیں لگ رہا ہے نا. کیونکہ انسانی فطرت ہے یہ, جب اس کو سامنے والا کچھ بہت ساری چیزیں دے رہا ہو تو اس کے دل میں اس کے لیے یقیناً نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا. تو جب تک وہ آپ کے اسٹوڈینٹ ہے تب تک آپ اس طرح سے کوئی ان سے تحفہ نہیں دے سکتے. ہاں, اب تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کی دوستی اتنی مضبوط ہو گئی تھی, اور دوست ہونے کے ناطے کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو موسٹ ویلکم. وہ تو تحاد و تحابو, آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تحفہ دو اور محبت کرو, یعنی تحفہ دینے لینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے, آپس میں تحفے کا لین دین کرنے سے, عدل بدل کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو تحفہ تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہ دل کی خوشی سے دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں, نجاشی نے کیوں نہیں لیا تھا اس وقت ان سے تحفے؟ مکہ کے تمام جو لوگ آئے تھے ان لوگوں نے بہت سے تحفے تحائف لائے تھے, بہت قیمتی تحفے تھے وہ. یاد ہے سیرت پڑھی ہے آپ لوگوں نے, اس میں جو فرسٹ اور سیکنڈ ہجرت حبشہ ہوئی تھی, پہلے 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں, پھر بعد میں 86 یا 84 مرد اور کچھ عورتیں تھیں, سمجھے. تحفے لے کر نجاشی کے پاس کون گیا تھا؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی تھی نجاشی کے دربار میں، لیکن جو تحفے لے کر گئے تھے کفار مکہ کی طرف سے، وہ نان مسلم تھے اس وقت، دونوں بھی عبداللہ بن ربیعہ تھے اور عمرو بن عاص تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی وہاں اس وقت بہت مانی جاتی تھی، جو کہ بہت زیادہ پولیٹیکل ہولڈ والے پرسن تھے۔ جی بالکل، ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم۔ ہم کو یاد رکھنا چاہیے سیرت کی، تو ہم کو ایک ایک بات یاد ہونی چاہیے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہی ساری چیزیں تو کام میں آتی ہیں ہماری الحمدللہ۔ تو تحفے اور رشوت میں فرق ہونا چاہیے، نجاشی نے بھی اسی لیے تحفے نہیں لیا تھا کیونکہ وہ ایکچولی رشوت تھی اپنا کام نکلوانے کے لیے۔ اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ کے جتنے بھی عامل ہوتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں، پیڈ ورکر ہوتے ہیں، ان کو الگ سے کام کروانے والوں سے پیسے نہیں لینا چاہیے، یعنی جو لوگ ان کے پاس کام کروانے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں تو آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، بغیر کوئی چیز دیے پیسے کام ہی نہیں ہوتا ہے، کم سے کم جو آفیسر ہوتے کہتے ہیں چائے تو پلاؤ، یہ تو بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی رشوت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ زکات وصول کرنے والے یہاں کون تھے؟ عامل تھے، جو رسول اکرم کی طرف سے مقرر کیے ہوئے تھے، اور ان کو تنخواہ دی جاتی تھی، زکات کی رقم سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو اسپیشلی جو دین کا کام کرنے والے ہیں، اور اگر وہ پیڈ ہیں تو ان کو تو بالکل بھی نہیں دینی چاہیے۔ جی خرچہ پانی دو ایسا کہتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا سسٹم بگڑا ہوا ہے ہمارے، کہ اپنے جائز کام کروانے کے لیے بھی، اور وہ گورنمنٹ کا امپلائی وہاں بیٹھا ہی ہماری خدمت کے لیے ہے، گورنمنٹ نے اس کو مقرر کی ہے اور اتنے پیسے وہ لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اوپر کی کمائی کھاتا ہے، اور وہ حرام کمائی ہے اصل میں۔ یہ تو زکات لینے دینے کے آداب تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اشیاء جن پر زکات واجب ہے، کون کون سی چیزیں جن پر زکات واجب ہے، اس کو یہاں دیکھیں گے ہم اس چیپٹر میں۔ اور نصاب کی ڈیفینیشن بھی آپ لوگ لکھ لیجیے، نصاب کسی چیز کی وہ مقدار جس پر زکات دینا واجب ہو جاتا ہے۔ نصاب، کیونکہ ہر صاحب نصاب پر زکات فرض ہے نا، ہر صاحب نصاب جس کے مال پر ایک سال گزر گیا ہو قمری سال، اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے دینا۔ تو نصاب کسی چیز کی وہ مقدار جس پر زکات دینا واجب ہو جاتا ہے۔ سونے پر زکات ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام ہے، اس سے کم پر زکات نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکات لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ۔ تو دینار اس زمانے میں سونے کا تھا، اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے تھا۔ زکات سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز نہیں، آپ سونے میں سے ہی سونا دے سکتے ہیں یا اس کے برابر کا پیسہ دے سکتے ہیں جو اس کو سیل کر کے پیسہ ہو رہا ہے، اور سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ جو ریٹ ہے اس کے مطابق اندازہ لگا کر زکات ادا کرنی چاہیے، نہیں معلوم کر کے زکات ادا کرنی چاہیے کہ آج جو سونے کا ریٹ ہے اس حساب سے۔ جو بہت سارے لوگ اب آرگیو کرتے ہیں کہ پہننے والے زیورات پر زکات نہیں، لیکن جتنے بھی علماء کا فتویٰ اگر ہے بھی پہننے والے زیورات پر زکات نہیں، لیکن آخر میں یہ جملہ ضرور ہے ان کا کہ پھر بھی زکات دینی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن پتہ چلتا ہے کہ اگر اس پر بھی زکات تھی تو پھر ہم کیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی، میں ابھی یہاں نام نہیں لینا چاہوں گی، انہوں نے بہت سارے عربی علماء کے ایک چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ کاٹ کاٹ کر لگائے ہیں، اور اس میں انہوں نے خاص طور سے وہ ویڈیو کو عام کیا ہے کہ سونے کے پہننے والے زیورات پر زکات نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصل میں اس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، اور ان کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جنہوں نے یہ ویڈیو سرکولیٹ کیا ہے، ان کے بارے میں یہاں کے جو عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے اس طرح سے ویڈیو سرکولیٹ کی ہے وہ خود کوئی عالم دین نہیں ہے، انہوں نے کسی ادارے سے کچھ علم حاصل نہیں کیا ہے، بس سن سنا کر ادھر سے وہ فتویٰ دیتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو ویسے بھی آج کے دور میں الرٹ رہنا چاہیے کہ نیم حکیم خطرہ جان۔ ٹھیک ہے، ہر چیز گوگل اور ویکیپیڈیا سے نہیں معلوم کی جا سکتی، دین کے، ہمارے دین کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اجتہاد ہوگا، اس میں ڈسکشن ہوگا، تب کہیں جا کر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ پھر چاندی پر بھی زکات ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرام ہے، اس سے کم پر زکات نہیں ہے۔ آج کے دور میں کتنا ہے معلوم نہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے معلوم نہیں ہے مجھے، آپ لوگ چاہیں تو معلوم کر لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے لاسٹ ٹائم پتہ نہیں کتاب کب پڑھائی تھی، تو اس وقت 21,000 تھی شاید، مے بی۔ جی تو چاندی پر بھی زکات ہے، اور 52.5 تولہ چاندی پر زکات ہے۔ زکات کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے، 2.5%، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وسق سے کم کھجوروں میں زکات نہیں ہے، اور پانچ اوکیا سے کم چاندی میں زکات نہیں ہے، اور پانچ اونٹ سے کم میں زکات نہیں ہے۔ تو پانچ اوکیا کا وزن موجودہ حساب سے 52.5 تولے ہوتا ہے، اور یہ وسق ایک پیمانہ ہے جو کہ تولنے کے لیے یا وزن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو 4 من کا ہوتا ہے، اور زمین کی پیداوار کا نصاب 5 وسق ہے۔ تو 5 وسق سے کسی کے پاس زیادہ ہوں گا تو اس کو دینا پڑے گا غلے پر، اور یہ تقریباً 725 کلو گرام بنتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکات سے تمہیں معاف رکھا ہے، لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ اور علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اور جب تک 200 درہم پورے نہ ہو تب تک کہ کوئی چیز زکات واجب نہیں، جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان سے 5 درہم ادا کرو، اور جو 200 درہم سے زیادہ ہو اسی حساب سے زکات واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو چاندی اگر 52.5 تولے ہے آپ کے پاس تو اس کے اوپر زکات دینی پڑے گی۔ اور چاندی کی قیمت کی، کیونکہ سب سے کم نصاب چاندی کا ہے، چاندی سستی چیز ہے، تو اب چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس ملکیت میں کوئی پیسہ ہوگا، یعنی کیش کرنسی گھر میں یا بینک میں رکھی ہوئی ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت، چلیں آپ اپروکسیمیٹلی 22,000 پکڑ لیں۔ کوئی لوگ آن لائن سرچ کر کے بتا سکتے کہ چاندی کیا تولا ہے، تو اس سے پھر ہم 52 تولے کا حساب لگا سکتے ہیں۔ تو آپ 21,000 یا 22,000 روپے پکڑ لیجئے چاندی 52 تولہ سمجھیں۔ تو اگر آپ کے پاس 20,000-22,000 روپے کیش رکھے رہے سال بھر، اور اس پر قمری سال گزر گیا، تو آپ کو زکات دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، اس کی 2.5%۔ پھر نصاب سے کم سونے اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکات ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکات ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر 2 کنگن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور صحیح ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دھات کے سکے یہ کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے، لہٰذا رائج الوقت یعنی فی الحال جو وہ کرنسی ہے یہ اس کی کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی، دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا، جس پر 7 سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکات ادا کرنی چاہیے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے پاکستان کے میرے خیال سے کتنے ہو رہے ہیں، انڈیا کے بتائیے الگ سے، پاکستان کے بتائیے۔ نہیں 728 روپے آپ نے پر گرام بتایا ہے شاید نا، 52 تولے چاندی کتنی کی ہوگی وہ کنورٹ کر کے بتائیے آپ پلیز۔ تو اس سے کیا پتا چلے کہ اگر 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس ہے تو اس پر بھی زکات ہے، اور اتنے پیسے ہیں اگر آپ کے پاس کیش منی تو اس پر بھی زکات ہوگی۔ اسی طرح سے جو سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات ہیں اس پر بھی زکات ہوگی۔ یہ حدیث بطور دلیل یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ جی آپ کے یہاں پاکستان میں تو آپ کا یہاں انڈین کرنسی سے ریٹ بہت ڈبل ہوتے ہیں تقریباً، جی 1,03,000 پاکستان کے ہو رہے ہیں، تو انڈیا کے میرے خیال سے 37,000 ہو رہے ہیں، 37,500 کچھ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ تو دیکھیں کتنا بڑھ گیا ہے چاندی کا ریٹ نا، کیونکہ میرے پاس میری کتاب میں، کیونکہ بہت دنوں سے میں یہ کتاب پڑھا رہی ہوں، تو جس وقت شاید میں نے پڑھایا تھا لاسٹ ٹائم تو 21,000 روپیے تھا انڈین روپیز، 21,000 روپیے 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اب اتنا بڑھ گیا ہے 37,586 ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 37,500 روپیز کے آس پاس پیسہ کیش رکھا ہوا رہا سال بھر، تو آپ کو اس کی زکات دینی پڑے گی پھر 2.5%۔ اور یہاں پتہ چلے کہ چاندی کے سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکات دینا ضروری ہے۔ یہ بات ہمارے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتی ہے کہ مال تجارت پر بھی زکات ہے، اور اس بنا پر لوگ آرام سے بزنس کرتے ہیں لیکن کوئی زکات نہیں نکالتے اس کی۔ ہاں اگر آپ کا چھوٹا موٹا بزنس ہے اور سال بھر تک وہ بزنس چل بھی نہیں رہا آپ کا، یعنی تھوڑے دن چلتا ہے تھوڑے دن بند رہتا ہے، یا آپ کے پاس سال بھر نہیں رہا وہ بزنس، اس سے پہلے ہی آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا مال بک بھی گیا اور واپس بھی آپ کے پاس پیسے آ کر خرچ بھی ہو گئے تو اس پر کوئی زکات نہیں ہوگی. لیکن جن لوگوں کا باقاعدہ پرماننٹ بزنس ہے تو جتنا سرمایہ انہوں نے بزنس میں لگایا ہے تو جو اوریجنل سرمایہ انہوں نے بزنس میں لگایا تھا اس پر ان کو 2.5% زکات دینی پڑے گی. ہاں اگر نفع جلدی آ جاتا ہے اور نفع بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے 2-3 مہینے کے اندر اندر یا 4-5 مہینے کے اندر اندر نفع آ گیا تو پھر نفع بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا اور وہ جمع رہا کر تو اوریجنل اماؤنٹ اور نفع کے ساتھ ٹوٹل اماؤنٹ کی 2.5% آپ کو زکات دینی پڑے گی. تو یہی اس کی ڈیفینیشن ہے یہاں پر جو بتایا گیا مسئلہ نمبر 53 میں کہ سال کے آخر میں سارے مال تجارت ماں منافع کی قیمت لگا کر زکات ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ابو عمر بن حماس اپنے باپ سے روایت کرتے کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکات ادا کرو. میں نے عرض کیا اے امیر المومنین یہ تو فقط چمڑا ہے. عمر نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکات ادا کرو. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آپ کا کاروبار ہے اور جو چیز آپ کے پاس مال تجارت ہے تو اس کی زکات ادا کرنی پڑے گی. جو ایکچوئل آپ کی یعنی فیکٹری ہے تو فیکٹری کی زکات نہیں ہوگی, لیکن اس سے جو کپڑا بنتا ہے یا جو چیزیں بنتی ہیں اس پر زکات ہوگی. تو مال تجارت کا نصاب اور شرح نقدی ہی کا نصاب اور شرح ہے. یعنی حاضر وقت میں 52.5 تولے 600 گرام چاندی ہے, 7.5 تولے 87 گرام سونے میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا. یعنی اگر آپ نے چاندی کے قیمت کے برابر نصاب کے برابر ابھی ہم نے کتنا بتایا آپ نے 37,000 انڈین روپیز اور پاکستانی 1,03,000 روپیز تو اتنے پیسوں کا بھی اگر آپ بزنس کر رہے ہیں سال بھر کے لیے تو آپ کو اس پر زکات دینی پڑے گی. دوران سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیمت میں کمی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکات دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا. سوچیں ذرا, یعنی ایون آپ نے جو یعنی آپ نے شروع میں جو اسٹاک کیا تھا اپنا سارا مال یا بزنس میں جو پیسہ آپ نے لگایا تھا اب ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی ہو گئی ہو, یعنی قیمتوں میں کمی بیشی ہو گئی ہو, لیکن آپ کو سارے مال تجارت جتنا آپ نے لیا تھا اس کی مقدار کو سامنے رکھ کر ہی آپ کو زکات دینی پڑے گی. جی اگر گولڈ کا آپ کے پاس گولڈ ہے تو گولڈ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے گولڈ ہے تو گولڈ کی زکات, اور اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو چاندی کی بھی نکالنا پڑے گا اور گولڈ کی بھی نکالنا پڑے گا, دونوں کی نکالنا پڑے گا. لیکن اگر 52.5 تولے چاندی نہیں ہے اس سے کم ہے تو پھر اس کی زکات نکالنے کی ضرورت نہیں. اگر 7.5 تولے سونا ہے یا 7.5 تولے سے اوپر سونا ہے تو پھر ٹوٹل سونے کی زکات نکالنی پڑے گی آپ کو. پھر زمین کی پیداوار میں سے گندم جو کشمش اور کھجور پر زکات ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل 4 چیزوں میں زکات مقرر فرمائی ہے, گندم جو کشمش اور کھجور. لیکن جو بھی غلہ ہوگا جو زمین سے پیداوار ہوگی وہ غلے میں آئے گا تو تمام غلے پر زکات فرض ہوگی, یعنی جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر سوری کشمش اور کھجور کیوں بتایا گیا, کیونکہ یہ ہمارے یہاں پر تو اس کو ڈرائی فروٹس میں یا کچھ فروٹس میں لیں گے نا اس کو, تو اس پر بھی زکات ہے. زمین کی پیداوار کے لیے زکات کا نصاب 5 وسق یعنی 725 کلو گرام ہے. تو آپ دیکھیں زمین کی پیداوار پر 2.5% نہیں دیا جائے گا, یہ بات یاد رکھیں, بلکہ زبانی یاد کر لیں اس کو کہ زمین کی پیداوار پر 2.5% زکات نہیں ہے بلکہ زمین کی پیداوار پر عشر دیا جاتا ہے 1/10. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی زمین پر 725 کلو گرام سے زیادہ کوئی چیز ہو رہی ہے تب پورے جو اس کا جو ملا کر جو قیمت ہوگی تو اس کا عشر اس کا 1/10 دیا جائے گا. اگر 725 کلو گرام سے کم گروتھ یعنی پیداوار ہوئی ہے تو پھر کوئی زکات نہیں ہوگی اس کے اوپر. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 725 کلو گرام تک نہ ہو جائے اس پر زکات نہیں ہے. قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکات 1/10 ہے, یعنی جو آپ کی زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ قدرتی ذرائع سے سیراب ہوتی ہے, جیسے اس میں کنواں ہے یعنی ویل ہے, یا پھر آپ کے پاس ندی ہے وہاں سے پانی آتا ہے, یہ بارش کے پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر 1/10 دیا جائے گا 1/10. ٹھیک ہے. مصنوعی ذرائع یعنی کنواں ٹیوب ویل نہر وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکات 20/20 ہے, یعنی نصف عشر 1/20 ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ مزدور لگا کر پانی ڈلوا رہے ہیں اپنے کھیت میں یا باغ میں, تو آپ کو مزدوروں کو پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے, یا آپ نے ٹیوب ویل لگوائی ہے اور آپ بل پے کرنا پڑ رہا ہے, تو اس صورت میں 20/20 ہو جائے گا. یا کنواں ہے تو کنویں میں سے پانی کھینچ کے مزدور لا کر ڈال رہے ہیں, اس وجہ سے بھی 20/20 ہو جائے گا. عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین در و تازہ ہو اس کی پیداوار سے دسواں حصہ زکات ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ زکات ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کھجوروں اور انگوروں کی زکات ادا کرنے کے لیے خرچ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ خرچ مطلب اندازہ لگانا، ٹھیک ہے۔ کھجوروں کی زکات خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکات خشک انگور سے ادا کرنی چاہیے۔ عطاب بن اسید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکات اسی طرح خرچ کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح کھجور کی زکات خرچ کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انگور کی زکات کشمیر سے ادا کی جائے جس طرح تر کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کھجور یا انگور جب پک جائیں تو کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کر کتنا باقی رہ جائے گا، خرچ کہلاتا ہے۔ تو زکات کی مقدار کا تعین خرچ سے ہوگا لیکن ادائیگی خشک پھل سے ہوگی۔ اور چونکہ وسائل آمدنی یعنی زمین پر زکات نہیں ہے بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکات واجب ہے، لہذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری، ڈیری فارم کے مویشیوں اور کرائے پر دیے گئے مکانات وغیرہ پر زکات نہیں ہوگی بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر حسب شرائط زکات واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کارخانہ ہے، فیکٹری ہے اور اس میں مشینیں لگی ہوئی ہے تو مشینوں پر بھی زکات نہیں ہے اور وہ زمین پر بھی زکات نہیں ہے کارخانے پر، بلکہ اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہوگی اس پر زکات ہوگی۔ اسی طرح کسی کے پاس ڈیری فارم ہے، مویشی ہے وہاں پر، تو اس پر بھی زکات نہیں ہوگی، مویشیوں پر زکات نہیں ہوگی اس کے، اور اسی لیے کرائے سے دیے گئے مکانات پر بھی زکات نہیں ہے، لیکن اس سے جو آمدنی ہوگی اور وہ سال بھر جمع رہے آپ کے پاس تو پھر اس پر زکات ہوگی۔ یعنی کرائے کے گھر سے جو کرایہ آتا ہے یا دکانوں سے کرایہ آتا ہے تو کرایہ اگر جمع رہا پیسے تو سال گزرنے پر اس پر زکات ہوگی۔ تو یہ خرچ کا طریقہ، یعنی اندازہ لگایا جائے گا یہ انگور اندازن کتنے کلو نکلیں گے اور خشک ہو کر کتنے باقی رہ جائیں گے، تو یہ خرچ کہلاتا ہے۔ تو اب سمجھے وہ 725 کلو گرام سے اوپر تھے تو پھر اس کا عشر دیا جائے گا دسواں حصہ۔ پھر شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم ہے، یعنی شہد پر بھی زکات ہے جو اس کی کرتے ہوں گے نا، مطلب بہت سے لوگ اسپیشل کچھ علاقوں میں اسپیشل اس کی برابر چھتے بنائے جاتے ہیں اور وہ سب ہوتا ہے تو اس پر بھی زکات ہے۔ عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہد سے عشر لیا ہے، اور رکاز یعنی جو دفن شدہ خزانہ دریافت ہونے پر 20% زکات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں، اگر ایک شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو اس میں کبھی کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر معدن یعنی کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں، اور دفن شدہ خزانہ رکاز دریافت ہونے پر 20% زکات ہے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ رکاز کے لیے نصاب کا تعین سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی کتنا نکلے گا تو آپ پر 20% ہے۔ معدن کان کی آمدنی پر زکات ہے۔ ربیہ بن عبد الرحمن بعض دوسرے صحابہ سے روایت کرتے کہ رسول اکرم نے بلال بن حارث مزنی کو قبلیہ کی کانیں جاگیر میں عطا فرمائیں، یہ جگہ فروع کی جانب ہے، ان کانوں سے آج تک سوائے زکات کے کچھ نہیں لیا گیا۔ تو معدن کی آمدنی پر زکات ادا کرنے کے لیے حدیث میں نصاب اور شرح کا ذکر نہیں ہے، البتہ فقہ نے زکات کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح 2.5% مقرر کی ہے۔ جو کانیں ہوتی ہیں نا جہاں سے کبھی کوئی بھی دھاتیں نکلتی ہیں، کوئلہ نکلتا ہے، کہتے ہیں نا ہم لوگ کوئلے کی کان ہے یا فلاں کی کان ہے، سنت سے اس پر کوئی زکات کی شرح مقرر نہیں تھی، لیکن فقہ نے اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی بھی 2.5% دی جائے گی۔ اب آگے جانوروں کا ہے۔ جانوروں کی زکات کا تو میرے خیال سے آج ہمارے ہم میں سے کسی کے بھی پاس اتنے جانور ہیں نہیں کہ ان کو زکات کا نصاب یاد رکھنے کی ضرورت رہے، اور اگر ہوں تو پھر اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہم صرف پڑھنے کی حد تک اس کو پڑھ لیتے ہیں، ادروائز اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ چار اونٹوں پر کوئی زکات نہیں۔ ابو سعید خدری سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکات نہیں ہے۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد ایک بکری زکات دینی چاہیے۔ 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینی چاہیے، اور 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 برس کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی دینی چاہیے، 46 سے لے کر 60، اور 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی۔ 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک 2-2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے، اور 91 سے لے کر 120 اونٹوں تک 3-3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے، اور اگر 120 سے زیادہ ہو تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی ایک اونٹنی ادا کرنی چاہیے۔ تو کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکات ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تو ان کو احکامات لکھ کر دیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ زکات ہے جو رسول اکرم نے مسلمانوں پر مقرر کی اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا، بس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکات مانگی جائے وہ ادا کرے اور جس سے زکات مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے۔ 24 اونٹوں میں یا ان سے کم میں ہر 5 میں ایک بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں۔ جب 25 اونٹ ہو جائے تو 35 اونٹوں تک تو ان میں سے ایک برس کی اونٹنی دینا ہوگی۔ جب 36 اونٹ ہو جائے 45 تک تو ان میں 2 برس کی اونٹنی دینا ہوگی۔ جب 61 اونٹ ہو جائیں 75 اونٹوں تک تو ان میں 4 برس کی اونٹنی دینا ہوگی۔ جب 76 اونٹ ہو جائے تو 90 اونٹوں تک ان میں 2-2 برس کی 2 اونٹنیاں دینا ہوگی۔ اور جب 91 یعنی 91 اونٹ ہو جائے تو 120 اونٹوں تک تو ان میں 3-3 برس کی 2 اونٹنیاں جفتی کے قابل دینا ہوگی۔ جب 120 اونٹوں سے زیادہ ہوں، ہر 40 اونٹ میں 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 میں 3 برس کی اونٹنی، اور جس کے پاس 4 ہی یا 4 سے بھی کم اونٹ ہو تو ان پر زکات نہیں ہے مگر جب مالک اپنی خوشی سے کچھ دے دے۔ جب 5 اونٹ ہو جائے تو ایک بکری دینا ہوگی، اور جب جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 ہو جائے 120 بکریوں تک تو ایک بکری دینا ہوگی۔ جب 120 سے زیادہ ہو جائے تو 200 تک 2 بکریاں دینا ہوگی، اور جب 200 سے زیادہ ہو جائے 300 تک تو 3 بکریاں دینا ہوگی۔ جب 300 سے زیادہ ہو جائے تو ہر سینکڑے کے پیچھے ایک بکری دینا ہوگی۔ جب کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہو تو ان میں زکات نہیں ہے مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور چاندی میں 40واں حصہ زکات میں دینا ہوگا بشرطے کہ 200 درہم یا اس سے زیادہ چاندی ہو۔ لیکن اگر 190 درہم یا 199 برابر چاندی ہے تو زکات نہ ہوگی، لیکن اگر مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو میرے حال یہ طویل حدیث میں ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ اگر بکریاں یا اونٹ ہو تو کیسے طریقے سے دیے جائیں گے اور کتنے دیے جائیں گے۔ 40 بکریوں سے کم پر زکات نہیں، 40 سے لے کر 120 بکریوں تک ایک بکری زکات ہے، 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں، اور 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں۔ 300 سے زیادہ ہو تو ہر 100 بکری پر ایک بکری زکات ہے، اور نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص زکات ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب اور شرح زکات ایک ہی ہے، اگر بھیڑیں ہوں گی آپ کے پاس تو اسی طرح سے دی جائے گی۔ 30 سے کم گایوں پر زکات نہیں، اور 30 گایوں پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی زکات ادا کرنی چاہیے۔ 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کہ رسول اکرم نے فرمایا 30 گایوں میں سے ایک سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، اور 40 گایوں میں سے 2 سال کا بچڑا یا بچڑی جو تیسرے سال کی عمر میں ہو زکات ہے۔ گایوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں ہو زکات ادا کرنی چاہیے۔ 60 سے زیادہ گایوں پر ہر 30 کے اضافے پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی، اور 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنی چاہیے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور حکم دیا ہر 30 گایوں پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا جو 3 سال کی عمر میں ہو زکات میں وصول کروں۔ اور گائے اور بھینسوں کی شرح نصاب اور شرح ایک ہی ہے۔ تو زکات کا یہ جو نصاب دیا گیا، شرح، ان مویشیوں کے لیے جو نصف سال سے زیادہ عرصہ قدرتی وسائل پر گزارا کرتے رہے، یعنی اگر کسی کے پاس جانور ہوں اور 6 مہینے تک وہ قدرتی ذرائع پر گزارا کرتے ہوں تو ان پر زکات ہوگی، لیکن اگر ان کو سال بھر کوئی ان کا مالک ہی چارہ کھلاتا ہے پیسے پے کر کے تو پھر ان پر زکات نہیں ہوگی۔ بحث بن حکیم اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے کہ رسول اکرم نے فرمایا ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہوں 2 برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں ہوں بطور زکات ادا کی جائے۔ تو وہ مویشی جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں اور ذاتی استعمال کے لیے، ان پر کوئی زکات نہیں ہے خون کی تعداد کتنی کیوں نہ ہو۔ اور وہ مویشی جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں لیکن تجارت کی غرض سے پالے گئے ہوں، ان کی آمدنی پر زکات واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، نہیں جانور پر زکات نہیں ہوگی، لیکن ان کو بیچ کر جو آمدنی ہوگی اس پر زکات ہوگی، جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہیں ان کے لیے ہے یہ۔ تو یہ تھا آپ کا وہ اشیاء جن پر زکات واجب ہے۔ اب اگر آپ لوگ کچھ سوال کرنا چاہیں تو کر لیجیے۔
کرائے پہ مکان دیا ہوا ہے، اب اس کا جو کرایہ آ رہا ہم استعمال کر لیے تو پھر اس پہ زکات نہیں ہوگی؟
جی نہیں، اس پہ کوئی زکات نہیں۔
جی باجی، آپ کر لیے بتائے گا کہ جو گولڈ ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور چاندی ہی صرف 52.5 تولے ہے تو کیا اس پہ بھی زکات ہوگی؟ کیونکہ گولڈ اور چاندی کی قیمت میں تو بہت فرق ہے۔
जी, तो जो कम निसाब वाली चीजें ना, अभी हमने पढ़ा ना, हर जगह देखिए उन्होंने नीचे लाइन में एक छोटा सा शॉर्ट नोट दिया है कि जो कम शराह वाली चीज है, यानी कम कीमत वाली चीज है, उसकी जो शराह बताई गई उस पर जकात होगी। तो आप, अगर आपके पास चांदी है तो फिर चांदी पर आपको जकात देनी पड़ेगी। जी यास्मीन
जी, ये जो अपनी जो जकात देते तो इसकी पूछ, यानी इसके वो तो शोहर रहेंगे ना, ये इसमें देर सवेर हो रही या फिर समझो ना अगले पुस्तक चला रहे या जो भी जो हो रही, उसकी पूछ औरत से नहीं होगी ना।
नहीं, जिस चीज का मालिक है उससे पूछोगी। जैसे जेवरात की मालिक आप हैं तो आपसे पूछोगी, शोहर पर जिम्मेदारी नहीं है कोई भी। लेकिन बिजनेस आपके शोहर कर रहे हैं या कैश मनी जो उन्होंने उनकी तनख्वाह से जमा की है, तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, उनको उनसे उसकी पूछोगी।
अच्छा, मतलब बाजी, लेकिन जैसे आप बीवियां तो शोहर पर, इनका तो ये आमदनी का जरिया नहीं है ना, तो
हाँ, तो वो अपने जेवर से दे सकती है, जेवर में से ही। अभी हमने पढ़ा ना पीछे कि सोने के फॉर्म में भी दिया जा सकती है जकात, और कैश फॉर्म में भी दी जा सकती है। तो आप अपने, जैसे अगर आपके सारे जेवर में से कोई एक अंगूठी की कीमत बन रही है, तो वो अंगूठी दे सकते हैं आप जकात में। तो या तो शोहरों से मंथली पॉकेट मनी ली जाए जकात देने के लिए, या फिर जैसे मैंने अभी एक दो लोगों को देखा, यंग लड़कियां आजकल के दौर की अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जानबूझकर इसलिए छोटी मोटी कुछ ऐसी ऑनलाइन जॉब कर रही हैं या कुछ ऐसा कर रही हैं, कम अज कम वो कह रही है जिससे हमारी जकात हमको मिल जाए और हम खुद जकात देकर अल्लाह तआला के पास अजर के मुस्तहिक ठहरें।
ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर से अपने काम जो निकलवाना होते अपने को, तो उनको अपन इंटरेस्ट का पैसा दे सकते क्या, काम निकलवाने को?
बिल्कुल भी नहीं, इंटरेस्ट
उसके वो काम नहीं करते
जी। तो लेकिन इंटरेस्ट का पैसा तो हम अपने जाती इस्तेमाल के लिए यूज ही नहीं कर सकते बिल्कुल, और कोई मुसलमान के लिए भी नहीं यूज कर सकते वो इंटरेस्ट का पैसा।
मुसलमान के लिए नहीं, नॉन मुस्लिम को, वो लोग सब नॉन मुस्लिम ही है ना इंडिया में।
जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो काम किसका हो रहा है, काम किसका निकलेगा?
काम तो हमारा हो रहा है
जी। तो नहीं,
रिश्वत ही हो जाएंगे,
दो गुना होंगे वो, दो गुना हो जाएंगे। सिर्फ रिश्वत नहीं होगी बल्कि इंटरेस्ट यूज करना भी हो जाएगा, इंटरेस्ट के अमाउंट हराम अमाउंट यूज करना भी हो जाएगा।
उनके अबू बीमार हैं, उनके हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया, तो वो आना जाना करेंगे या वहाँ पे रह भी सकते हैं?
कहाँ, मतलब यानी कहाँ, कौन है वो, कहाँ रहते हैं, यानी एक ही कंट्री में है या किस दूसरी कंट्री में है?
हाँ, अमरावती में रहते हैं
वो। जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इद्दत, क्योंकि इद्दत अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, कुरान में हुक्म है, तो खुलम खुला अल्लाह की नाफरमानी होगी। तो अगर उनके पास कोई महरम नहीं है तो वो कोई एक जगह जाकर रह जाए जहाँ पर उनके महरम हो, और वहाँ जाकर इद्दत गुजारे, लेकिन ऐसा आना जाना नहीं कर सकते वो।
अगर अब्बू की तबीयत खराब है इतना कि वो बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए,
तो अब्बू के पास ही रहें फिर ना, अब्बू के पास ही रहें, वहाँ पर जाना नहीं कर सकते हो।
अच्छा, तो वो कुरान में तो सूरत अल-बकरा की आयत है कि शोहर के घर में ही
जी
इद्दत गुजारना।
जी बिल्कुल, शोहर के घर में इद्दत गुजारना, लेकिन वो किस सूरत में, कि जब आपके पास वहाँ कोई महरम या कोई आपके पास रहने वाला हो। लेकिन अगर आपके पास कोई रहने वाला नहीं है वहाँ पर साथ में, तो फिर आप कहीं और इद्दत गुजार सकते हैं, लेकिन फिर कोई एक जगह ही गुजारेंगे, लेकिन जाना आना नहीं कर सकते।